السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ام المومنین میمنہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. آئیے آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے آپ کی آخری بیوی میمونہ رضی اللہ عنہا کی سیرت جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے. یہ آپ کی آخری بیوی تھی، ان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا نکاح جس جگہ ہوا وہیں ان کی وفات بھی ہوئی ہے، وہیں ان کو دفن بھی کیا گیا، یا جہاں ان کی رخصتی ہوئی تھی اور وہیں ان کو دفن بھی کیا گیا. بہت بہترین خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور ان کے بارے میں آتا ہے، ان کی والدہ کے بارے میں خاص طور سے، کہ بہت ہی مشہور خاتون، ان کو اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ اس خاتون کے داماد سب ایک سے بڑھ کر ایک تھے. دوسری اہم بات ہم دیکھتے ہیں کہ جس خاتون کی سیرت ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا، ان کا آپ اگر حسب نسب یا ان کے خاندان کے لوگ دیکھنا چاہیں تو سب سے بڑھ کر ہمیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نظر آتے ہیں، جو ان کے بھانجے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی جو بیوی تھی ام الفضل، وہ عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی اور انہی کے بیٹے عبداللہ بن عباس تھے. تو حبر الامت جن کو کہا جاتا ہے، جن کو اللہ کے رسول نے دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کی تعویل یا تفسیر کرنے والا بنائے، تو وہ آپ کے بھانجے تھے. پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ان کی بھی یہ خالہ تھی، جو کہ اللہ کی تلواروں میں کے ایک تلوار تھے. آپ سوچیں کہ یہ جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جو والد، اس زمانے جاہلیت میں جن کو جانا جاتا تھا، بہت سخی کے لحاظ سے اور بہت زیادہ دولت مند تھے. تو آپ سوچیں کہ میمونہ رضی اللہ عنہ کی جو والدہ تھی، ان کے داماد کیسے تھے، بڑا داماد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے والد، بعد میں عباس رضی اللہ عنہ، اس کے بعد ان کی ایک بہن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بھی آئی گئی تھی، ایک بہن عبادہ رضی اللہ عنہ سے، ایک بہن حمزہ رضی اللہ عنہ سے. اب آپ سوچیں، اور پھر اسماء رضی اللہ عنہ کا جب جعفر بن ابی طالب سے نکاح ہوا اور جب وہ جنگ معتہ میں شہید ہو گئے، تو جعفر بن ابی طالب کے بعد اسماء بنت امیس نے ابو بکر صدیق سے نکاح کیا، ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد علی رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا. تو آپ سوچ لیں کہ ان کی والدہ کے بارے میں آ جاتے کہ کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ ایک ایسی معزز بڑھیا ہے جو رشتے ناطے کے اعتبار سے تمام لوگوں سے بڑھ کر معزز ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا نام، اصل نام ان کا کیا تھا، اور پھر کس طرح سے جو نام سے ان کو پکارا جانے لگا. اصل نام برہ تھا، اللہ کے رسول سے نکاح میں آنے کے بعد ان کا نام میمونہ رکھا گیا. قبیلہ قیس بن غیلان سے تعلق رکھتی تھی. پہلا نکاح ان کا مسعود بن عمر بن عمیر سقفی سے ہوا تھا، کسی وجہ سے طلاق ہو گئی. اس کے بعد دوسرا نکاح ابو رحم بن عبد العزا سے ہوا، لیکن اس کی وفات ہو گئی تو یہ بیوہ ہو گئی. جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا صلح حدیبیہ کے بعد، اور تمام صحابہ اکرام کے ساتھ آپ مکہ پہنچے، تو اس وقت عباس رضی اللہ عنہ کی بہت خواہش تھی کہ آپ میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیں، یعنی اس خاندان میں بھی آپ کا ایک نکاح ہونا چاہیے. تو عباس رضی اللہ عنہ جو کہ آپ کے چچا تھے، انہیں کی کوششوں کی وجہ سے عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کیا، اور پھر میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے. چونکہ وہ بیوہ تھیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنا فیصلہ کرنے کا اختیار آپ کو دیتی ہوں، یعنی عباس رضی اللہ عنہ کو، آپ جو مناسب سمجھیں. جب یہ بات چیت چلنے لگی تو الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضا کے بعد ان سے نکاح کیا مقام سرس پر، اور بعض روایت کے مطابق مکہ ہی میں نکاح ہوا، لیکن آپ عمرے سے فارغ ہو چکے تھے اس کے بعد، اور رخصتی مقام سرس پر ہوئی کیونکہ مکہ والوں نے انکار کر دیا تھا. امام حاکم لکھتے ہیں کہ جب ذوالقعدہ کا چاند طلوع ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ عمرے کی ادائیگی کے لیے تیار ہو جائیں، اور جو صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہے، تو وہ سب اس سفر کے لیے روانہ ہوئے، صرف وہی نہ جا سکے جو شہید ہو گئے تھے، کچھ اور لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اس طرح عورتوں اور بچوں کے علاوہ عمرے پہ جانے والوں کی تعداد 2000 ہو گئی۔ اور جب یہ لوگ واپس یعنی عمرہ کر کے واپس ہونے لگے تو اس وقت پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور مکہ والوں سے اجازت چاہی کہ یہیں پر آپ رک کر ان کے ساتھ رخصتی کروا لیں، لیکن مکہ والوں نے نہیں مانا، لہٰذا مقام صرف پر رخصتی ہوئی۔ لیکن جو صحیح روایت ہے، کیونکہ اس بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے، کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی حالت میں یا حالت احرام میں ہی ان سے نکاح کیا، لیکن یہ بات زیادہ درست معلوم نہیں ہوتی ہے، واللہ عالم۔ لیکن زیادہ جو صحیح قول ہمیں ملتے ہیں وہ اسی بات کے ملتے ہیں کہ آپ نے احرام کی حالت میں ان سے عمرہ نہیں کیا، جب آپ احرام سے فارغ ہو گئے، عمرہ کر چکے، تب آپ نے ان سے نکاح کیا، اور پھر رخصتی مقام صرف پر ہوئی جو کہ مکہ سے واپسی کے راستے میں ہے۔ ایک روایت جو ہمیں ملتی ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ ہو گیا اور 3 دن آپ مکہ میں رہے تھے، جب چوتھے دن کی صبح ہوئی تو مشرکین نے کہا کہ اللہ کے رسول یہاں سے اب رخصت ہو جائیں، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہو گئے اور مقام صرف پر جا کر پڑاؤ کیا، اور اسی عمرے کے سفر میں واپسی پر اللہ کے رسول نے میمونہ بنت الحارث سے شادی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب کو میمونہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا، انہوں نے اپنا معاملہ عباس بن عبد المطلب کے سپرد کیا، اور اس طرح سے پھر یہ رشتہ ہو گیا اور نکاح ہو گیا۔ نکاح مکہ میں ہوا، اور پھر یہ ذمہ داری سونپی گئی ابو رافع کو کہ جب اللہ کے رسول مکہ سے روانہ ہونے لگے تو میمونہ رضی اللہ عنہ کو آپ کے پاس پہنچا دیں۔ انہوں نے میمونہ رضی اللہ عنہ کو صرف مقام پر پہنچا دیا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا تھا۔ یہ زاد المات، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ میمونہ بن مہران سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ صفیہ بنت شیبہ کے میں پاس میں گیا، وہ ایک عمر رسیدہ خاتون تھیں، میں نے ان سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ احرام کی حالت میں شادی کی؟ انہوں نے کہا نہیں، پھر کہا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کی جبکہ دونوں حلال یعنی حالت احرام میں نہیں تھے۔ تو کئی لوگوں کی اس میں روایت ہمیں ملتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے حالت احرام سے باہر تھے جب آپ نے نکاح کیا، اور آپ نے مقام صرف پر ان کے ساتھ شب عروض گزاری جبکہ آپ حالت احرام میں نہیں تھے۔ تو مسند امام احمد، ترمذی، مسلم، طبقات ابن سعد، بخاری، زاد الماد، یہ تمام روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ نے نکاح کیا اور جب آپ نے رخصتی کروائی تو آپ حالت احرام میں نہیں تھے۔ جب ام المومنین رضی اللہ عنہا رخصت ہو کر مدینہ آئیں تو انہوں نے اس بات کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھا، کیونکہ بعض روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں، یہ وہ اپنے آپ کو ہبا کرنا چاہتی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن اللہ کے رسول نے خود یہ بات گوارا نہیں کہ وہ ہبا کریں، بلکہ آپ نے باقاعدہ نکاح کیا اور مہر ادا کیا۔ جب میمونہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رخصت ہو کر آئیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول کی زندگی تو بہت ہی سادگی والی زندگی تھی، یہاں پر وہی حجروں میں سے ایک حجرہ انہیں دیا گیا، اور میمونہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید علم رہنمائی حاصل کرتی رہیں، ان کے ایمان میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا، جو کچھ آیت نازل ہوتی وہ انہیں یاد کرتے چلی جاتی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے، ان کی سیرت سے وہ بہت کچھ سیکھتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ نیکیوں میں وہ بہت آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھیں، یہاں تک کہ ان کی بہنوں نے اور خود کئی لوگوں نے اور اللہ کے رسول نے خود ان کے ایمان کی گواہی دی ہے، اور وہ مدد کرنے کا جذبہ ان کا سب کے سامنے تھا۔ اور واقع میں یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی بیوی کے طور پر چنا۔ 4 بہنیں یعنی میمونہ، ام الفضل، سلمہ اور اسمہ بنت امیس، یہ ماں کی طرف سے ان تینوں کی سگی بہن تھی، اور یہ چاروں ایمان لائی ماشاءاللہ، یعنی ان کو ایک خاص رتبہ حاصل ہوا اور ان کا بہت بڑا رتبہ اور مرتبہ ہے یہ چاروں بہنوں کا۔ اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ زینب بنت خزیمہ وہ بھی ان کی بہن تھی۔ طبقات ابن سعد میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کا جو قریبی رشتہ دار تھا، ایک دفعہ وہ ملنے کے لیے آئے تو ان کے منہ سے شراب کی اسمیل آ رہی تھی، تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے ان کو فوراً گھر سے واپس نکال دیا اور کہا کہ آئندہ مجھ سے کبھی ملنے نہ آنا اور ورنہ پھر تمہیں سزا دی جائے گی۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، وہ کہتی ہیں کہ جب آپ بستر مرگ پر دراز ہو گئے اور بیماری آپ کو جب محسوس ہوئی تو اس وقت وہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر ہی تھے۔ انہوں نے اس دن مغرب کی نماز پڑھائی مسجد نبوی میں اور لوگوں کو سورہ مرسلات پڑھائی، سورہ مرسلات کی تلاوت کی۔ اور ام الفضل بنت الحارث کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ مغرب کی نماز میں سورۃ المرسلات پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے ہمیں کوئی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ عشاء کے وقت اللہ کے رسول کی بیماری میں تیزی آئی اور جس کی وجہ سے آپ کے اندر طاقت نہیں رہی کہ آپ گھر سے باہر نکل سکیں، اور پھر تمام ازواج کے اجازت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں منتقل ہو گئے اور تمام ازواج نے اس بات کی اجازت دے دی تھی۔ میمونہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو ہمیں احادیث ملتی ہیں کہ ایک صحیح بخاری میں ان کی حدیث اور پانچ صحیح مسلم میں ہیں، یعنی اتنی آتھینٹک روایت ہیں۔ اکثر جو فقہی مسائل ہیں غسل سے ریلیٹڈ، غسل جنابت یا غسل حیض، اس سے ریلیٹڈ چیزیں بہت زیادہ میمونہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ ان کے بارے میں خاص طور سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ کبھی کسی ازواج مطہرات کے ساتھ ان کا کوئی ایسا معاملہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے کہ کچھ انبن ہوئی ہو یا کوئی تیزی کی بات ہوئی ہو، سب کے ساتھ ان کے تعلقات بہت بہترین تھے۔ جبکہ جس وقت وہ نکاح کر کے آئیں، اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہ، صفیہ، جویریہ، سودا، زینب، ام حبیبہ اور ام سلمہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ، یہ سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں کبھی ان کے تعلق سے کوئی ایسی بات کا ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ ان کی کبھی کسی سے کوئی تیز بات ہوئی ہو۔ امام ذہبی میمونہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وکانت من سادات النسائی روت عدت احادیث، وہ ان سردار عورتوں میں سے تھی جنہوں نے متعدد احادیث سے نبی روایت کی ہیں، اور ان کے جو بھانجے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ انہوں نے ان سے روایت کی ہیں۔ کچھ اور ان کے اسٹوڈنٹس ہمیں ملتے ہیں، عبداللہ بن شداد بن حارث، عبید بن سباق، عبد الرحمن بن صائب الہلالی، اور بہت مشہور مشہور نام ہیں، عطا بن یسار، انہوں نے بھی ان سے احادیث روایت کی ہیں۔ اور یہ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے جو کہ میمونہ رضی اللہ عنہ کو ملا ماشاءاللہ۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ زندگی بسر کی تھی، اور پھر اس ساتھ میں، یعنی جتنا وقت انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزارا ایسے ہی نہیں گزارا، بلکہ وہ ان تمام چیزوں کو آبزرو کرتی رہی جو کہ اللہ کے رسول کی سیرت کے خاص باتیں تھیں، یعنی اخلاق، کردار۔ پھر آپ سے انہوں نے جو کچھ سیکھا تھا، جو فقہی مسائل سیکھے تھے، وہ سب انہوں نے باہر لوگوں کو بتائے۔ ان کی سیرت کے بارے میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد ان کا پورا وقت علم حاصل کرنے یا علم کو پھیلانے میں گزرتا تھا۔ بہت زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھیں، بہت زیادہ عبادت گزار تھیں، کثرت سے روزے رکھتی تھیں، نمازیں پڑھتی تھیں، اور سب سے زیادہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت میں بہت زیادہ بزی رہتی تھیں، اور ان کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے مشتاق ہو گیا تھا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات بہت پسند تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ جن کو، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان سے ملنا چاہتا ہے، ان سے ملاقات کا شوقین ہوتا ہے۔ بہت زیادہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں ان کی تفصیل نہیں ملتی ہے۔ میمونہ رضی اللہ عنہ نے خلفائے راشدین کا دور دیکھا، اور ان کو بہت زیادہ عزت اور احترام دیا گیا۔ جب بستر مرگ پر دراز ہوئی تو امیر معاویہ کا دور خلافت تھا۔ جو جو انہوں نے اللہ کے رسول سے سیکھا تھا، جو جو باتیں ان کو یاد تھیں، انہوں نے سب کی سب بیان کر دی۔ جب بھی ان کے پاس ان کے کوئی رشتہ دار آتے، کوئی بھتیجا آتا یا کوئی بھانجا آتا، تو وہ انہیں برابر وہ حدیث بیان کر دیتی تھیں، اسپیشلی فکس سے ریلیٹڈ، یعنی غسل اور غسل والے فکس سے ریلیٹڈ باتیں ان کو بہت زیادہ یاد تھیں، اور انہوں نے وہ لوگوں کو بتائیں۔ بعض روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک دن تھوڑے سے پریشان حال نظر آئے، پوچھے کہ کیا بات ہے بیٹے، تو کہنے لگے کہ بیوی حائضہ ہے اور میں اس دوران اس سے کوئی خدمت نہیں لینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے ڈانٹ دیا ابن عباس رضی اللہ عنہ کو، اور کہا کہ ہم حالت حیض میں ہوتی اور اللہ کے رسول ہمارے گود میں سر رکھے لیٹے ہوتے، یا ہم ان کی کنگھی کر دیا کرتی یا مسجد میں جا کر مسلح رکھاتی، لہٰذا ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ بہترین طریقے سے تربیت کرنا جانتی تھیں۔ ایک روایت ہمیں ملتی ہے مجمع زوائد میں، یہ بات لکھی ہے کہ یزید بن اسلم سے روایت ہے کہ جس وقت وہ بیمار ہوئی یا ان پر بیماری کا بوجھ پڑا اور ان کے پاس ان کا کوئی بھتیجا نہ تھا، تو کہنے لگی کہ مجھے مکہ سے باہر لے جاؤ، میں اس میں نہیں مرنا چاہتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ میں مکہ میں نہیں مروں گی۔ یزید بن اسلم کہتے ہیں کہ ان کو لوگ اٹھا کر صرف مقام پر لے گئے اور اس درخت کے سائے میں رکھ دیا جہاں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی تھی، یعنی جہاں پر دونوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ یزید بن اسلم کہتے ہیں کہ جب میمونہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئی تو ہم نے انہیں لحد میں اتارا، میں نے اپنی چادر ان کے رخسار تلے رکھ دی تو عبداللہ بن عباس نے وہ چادر پکڑ کر باہر نکال دی، پھر ان کو مقام صرف پر اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں وہ اللہ کے رسول کے ساتھ اس رشتے میں منسلک ہوئی تھی۔ ان کی قبر میں میں اور عبداللہ بن عباس اترے۔ عطا بن ابی ربہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ سیدہ میمونہ نے صرف مقام پر وفات پائی، میں عبداللہ بن عباس کے ہمراہ ان کی طرف روانہ ہوا تو عبداللہ نے فرمایا، جب تم ان کی لاش اٹھاؤ تو اس کو تم بالکل نہ ہلانا اور نہ جھٹکا دینا۔ میمونہ رضی اللہ عنہ نے 51 ہجری میں وفات پائی، اور جس وقت ان کا انتقال ہوا اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کی، ذہبت واللہ میمونہ اما انہا کانت من اتقان للہ و اوسلین للرحم، اللہ کی قسم میمونہ اس دنیا سے چلی گئی، وہ ہم سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی اور ہم سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والی تھی۔ سبحان اللہ۔ دو تین ہمیں روایت ملتی ہیں جس میں ان کی سخاوت کا ذکر ہے لیکن اس کا کوئی حوالہ موجود نہیں ہے، لہٰذا اس لیے ہم اس کو وہیں ڈراپ کرتے ہیں۔ میمونہ رضی اللہ عنہا سے 76 احادیث مروی ہیں اور بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ 46، ان میں سے 7 متفقن علیہ ہیں، 1 میں بخاری اور 5 میں مسلم منفرد ہیں۔ ان کے راویوں میں عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن شداد، عبد الرحمن بن صاحب، یہ سب موجود ہیں، اور عبید اللہ خولانی جو کہ بہت ہی مشہور گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں، ہم مختصراً تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی بیوی سے آپ نے کب نکاح کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل اجازت دی تھی، اگر آپ لوگ سورہ احزاب پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیشل کچھ آیت نازل فرمائی جو کہ خاص آپ کی ذات سے ریلیٹڈ ہیں، جو عام امتیوں کے لیے نہیں ہیں۔ تو اس میں یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں اجازت دی تھی، ان آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ جس سے چاہیں نکاح کر سکتے ہیں، جس سے چاہیں نکاح کریں، جسے چاہیں رکھیں، جسے چاہیں چھوڑ دیں، تو یہ سب اختیارات اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف ان خواتین سے نکاح کیا، اور ان نکاحوں کی جو ہمیں حکمت پتہ چلتی ہے وہ اس بنا پر کہ وہ حکمتیں یہ تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو بیوہ عورتوں کو سہارا دینا چاہتے تھے تاکہ آپ کو دیکھ کر دوسرے صحابہ کرام آپ کی سیرت سے کچھ سیکھیں، وہ بھی بیوہ عورتوں کو، مطلقہ عورتوں کو سہارا دیں۔ دوسری اہم بات، عرب زمانے جاہلیت میں عرب لوگوں کا یہ دستور تھا کہ وہ لوگ سسرالی رشتوں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے، اور پھر جب جس خاندان میں ان کی بیٹیوں کا نکاح ہو جاتا تھا اس سے وہ لڑائی ہی کرتے تھے۔ تو اس میں یہ بھی حکمتیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں سے نکاح کیا، جن خاندان کی عورتوں سے نکاح کیا، وہ خاندان والے جو کہ آپ کے دشمن تھے، لیکن بعد میں انہوں نے وہ دشمنی آپ سے باقی نہیں رکھی۔ یہ نہیں، اور بھی بہت ساری حکمتیں انشاءاللہ وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن بہت سارے لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں، بہت سارے لوگ اس پر آبجیکشن اٹھاتے ہیں، اور نان مسلم ہی نہیں بلکہ مسلمان بھی حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا اتنے نکاح کیوں کیے اور اتنے، لیکن آپ دیکھیں کہ سارے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں کیے، جو خاص پیریڈ ہوتا ہے زندگی کا، جو جوانی کی عمر ہوتی ہے، اس میں آپ کی صرف ایک ہی واحد خاتون آپ کی بیوی تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور آپ خود سوچیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے اور خدیجہ رضی اللہ عنہ 40 سال کی تھیں، اور اسی بیوی کے ساتھ آپ نے گزارا کیا ان کے وفات تک، کئی سال تک اور انہی سے آپ کی اولاد ہوئی۔ جب تک خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، پھر اس کے بعد بھی جب ان کے وفات کے بعد جو دوسرا نکاح کیا وہ سودہ رضی اللہ عنہ سے، جو کہ ایک بیوہ خاتون تھی اور اس وقت ان کی عمر 50 سال تھی۔ تو آپ کی شروع کی عمر تو ایسے ہی گزر گئی بیوہ عورتوں سے نکاح کرتے ہوئے، اور وہ بھی ایک ہی خاتون آپ کی بیوی تھی۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح، تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اذن ملا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین آئے تھے، آپ کو خواب میں دکھایا گیا تھا ان کو سب کپڑے میں لپیٹ کر۔ تو یہ سارے نکاح ایکچولی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، اللہ کے حکم سے، اور کچھ حکمت عملی ان میں پوشیدہ تھی جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کیے۔ دو خواتین کا ہم کو اور ذکر ملتا ہے جو کہ بطور کنیز آپ کے حرم میں داخل ہوئی تھیں، ایک ریحانہ بنت شمعون، اور بعض لوگوں نے ان کو مسلمان کہا ہے کہ یہ مسلمان ہو گئی تھی رضی اللہ عنہ، اور ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ یہ بھی مسلمان ہو گئی تھیں۔ ریحانہ بنت شمعون کے بارے میں جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ریحانہ بنت زید بن عمر بن خنافہ بن شمعون بن زید، بعض لوگ یہ ان کا سلسلہ نسب بتاتے ہیں، اور بعض ریحانہ بنت شمعون بن زید بن خنافہ، زیادہ بہتر یہ والا ہے جو زیادہ جس کو لوگ پریفر کرتے ہیں ریحانہ بنت شمعون کو۔ بہرحال ان کے جو والد تھے ان کا نام شمعون بن زید تھا، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، صحابہ کا درجہ حاصل ہے، واللہ عالم۔ ان کا پہلا نکاح بنو قریظہ کے ایک شخص حکم سے ہوا، اور بنو قریظہ کے بعد جن یہودیوں کو قتل کیا گیا حکم بھی ان میں شامل تھا، لہذا ریحانہ ان یہودی عورتوں کے ساتھ تھیں جن کو گرفتار کیا گیا تھا اس غزوے کے موقع پر۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ام المنذر بنت قیس رضی اللہ عنہ کے گھر رکھا، اور ان کے قبول اسلام کے بارے میں دو روایتیں ہم کو ملتی ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کہ تم چاہو تو اسلام قبول کر لو، اور چاہو تو اپنے اسی مذہب پر قائم رہو۔ انہوں نے اپنے مذہب کو ترجیح دی۔ اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، لیکن وہ اپنی بات پر قائم رہیں۔ پہلے اللہ کے رسول کو ان کے رویے سے رنج ہوا، آپ نے حضرت ریحانہ کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک دن صحابہ اکرام کی جماعت میں آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے کسی کے قدموں کی چاپ سنی، اور یہ سالبہ بن سعیہ تھیں جو کہ خوشخبری لے کر آئی تھیں کہ ریحانہ بنت شمعون نے اسلام قبول کر لیا ہے، یہ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام لانے کی خبر سے بہت خوش ہوئے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ ریحانہ اسیر ہو کر آئی تھی، نہیں قیدیوں میں تھی، اور اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کہ اگر تم اللہ اور رسول کو اختیار کر لو تو میں تمہیں اپنے لیے خاص کر لوں گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔ قبول اسلام کے بعد اللہ کے رسول نے انہیں اپنی ملک میں رکھا، اور بعض روایتوں کے مطابق آپ نے انہیں آزاد کر دیا اور پھر ان سے نکاح کر لیا، لیکن زیادہ روایت یہی ہے کہ ان کا شمار کنیزوں میں ہوتا تھا، جو مل کے یمین میں ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ لیکن ان کی بھی باری کا دن مقرر تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ باپردہ رہتی تھی، یعنی بے پردہ نہیں تھی وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے محبت تھی، ان کی فرمائش آپ پوری کرتے تھے، اور حسن صورت کے ساتھ ساتھ نہایت پاکیزہ اخلاق کی حامل تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 10 مہینے پہلے، بعض روایت کے مطابق یا چند ماہ قبل، انہوں نے وفات پائی، اور جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ دوسری جو آپ کی ملک یمین میں تھی ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ، جس وقت صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا اور اللہ کے رسول نے مختلف ممالک کے سربراہوں کو خط لکھا، تو اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکندریہ کے رومی، اس کے نام بھی خط لکھا تھا، جسے عرب کے لوگ مقوقس کہتے ہیں۔ حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنا خط لے کر مقوقس کے پاس بھیجا، اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن اس نے حاطب بن ابی بلتا کی بہت زیادہ تعظیم اور تکریم کی۔ جب وہ وہاں سے واپس چلنے لگے اسکندریہ سے، تو اس نے 2 قبطی لڑکیاں ان کے ساتھ کر دی، اور اللہ کے رسول کی خدمت میں بھیجا، اور ایک خط بھی روانہ کیا جس میں لکھا تھا کہ 2 لڑکیاں آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں جو قبطیوں میں بڑا مرتبہ رکھتی ہیں، یعنی بہت اچھے خاندان کی لڑکیاں تھیں۔ یہ 2 لڑکیاں ماریہ اور سیرین رضی اللہ عنہا تھیں۔ مصر سے واپسی پر راستے میں دونوں حاطب بن ابی بلتا کی تبلیغ سے اسلام لے آئیں، یعنی مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی ماشاءاللہ وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو پیش کیا گیا، تو اللہ کے رسول نے سیرین رضی اللہ عنہا کو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دے دیا، ان کے مل کے یمین میں دیا، اور ماریہ قبطیہ کو اپنے لیے رہنے دیا. 8 ہجری میں ان کے وطن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے، اور تقریباً 2 سال یا 18 ماہ زندہ رہ کر ان کی وفات ہو گئی. حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ بھی رونے لگی تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تعلق بہت بہترین تھا. جس طرح آپ ازواج مطہرات سے پیش آتے، اسی طرح سے ماریہ قبطیہ سے بھی پیش آتے تھے. ماریہ قبطیہ بھی پردے میں رہتی تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ قبطیوں یعنی مصر کے عیسائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ ان سے عہد اور نسب دونوں کا تعلق ہے. ان سے نسب کا تعلق تو یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اور میرے فرزند ابراہیم کی والدہ ماریہ دونوں اسی قوم سے ہیں، اور عہد کا تعلق یہ ہے کہ ان سے معاہدہ ہو چکا ہے، لیکن اس کی روایت کمزور ہے، یعنی روایت بتائی نہیں گئی ہے. ان کے بارے میں بھی یہی ہمیں ملتا ہے کہ یہ حسن صورت اور حسن سیرت دونوں میں ماشاءاللہ آگے تھی. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ جتنا رشک مجھے ماریہ پر آتا ہے کسی دوسرے پر نہیں. حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ ماریہ رضی اللہ عنہ نے عہد پاکباز اور نیک سیرت تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ جس وقت خلیفہ تھے، اس وقت محرم 16 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور تمام اہل مدینہ کو جمع کیا گیا، اور خود عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. اب یہ جو مل کے یمین کی بات ہے، تھوڑا سا وہ بھی سمجھ لیں کہ اس زمانے میں جب مسلمانوں کی کسی سے جنگ ہو، اور اس کے بدلے میں جو عورتیں گرفتار ہو کر آتی ہیں، تو ان عورتوں کو مسلمانوں کا امیر یا سربراہ اپنے تمام لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. تو یہ سب کے سامنے ان عورتوں کو کسی کے ساتھ دینا، یہ قائم مقام نکاح ہوتا ہے، اور یہ بس اسی صورت میں ہوگا جب مسلمانوں کی اور اس طرح کی جنگ ہو سامنے، اور باقاعدہ مسلمانوں کا کوئی امیر ہو، ادروائز نہیں. اور چونکہ بادشاہ نے بطور تحفتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا، تو اس میں سے ایک کو آپ نے لیا، اور یہ بھی مل کے یمین ہی میں آئیں گی، کیونکہ آپ نے ان سے نکاح نہیں کیا تھا، لیکن وہ پھر بھی پردہ کرتی تھیں کیونکہ وہ مسلمان ہو گئی تھیں. تو آپ دیکھیں کہ کچھ جو باتیں ہیں ہمارے یہاں پر بغیر سوچے سمجھے کچھ معلومات نہیں ہوتی ہے، اور اس کے تعلق سے کچھ عجیب سی باتیں سوچی جاتی ہیں. تو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیے. اگر آپ سورہ نساء پڑھیں گے تو آپ کو اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل پتہ چل جائے گی. دوسری اہم بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی جو حکمتیں تھیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے اس کے پیچھے کیا حکمتیں پوشیدہ تھیں، یا کیا وجہ تھی کہ آپ نے یہ جو نکاح کیے اور آخری عمر میں کیے. پہلا تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ ہجرت سے پہلے آپ نے مکہ میں خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، اور وہی آپ کے ساتھ، یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی اور آپ 25 سال کے تھے، اور ان کے جیتے جی آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. آپ کی تمام اولاد بھی ان سے ہوئی سوائے ابراہیم کے، جو کہ ماریہ قبطیہ سے ہوئے تھے. اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بہت ہی امتیازی شرف حاصل تھا، اللہ کے رسول ان کی بہت زیادہ یاد کرتے تھے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول نے سودہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد، اور وہ بھی بیوہ تھی. پھر عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، اور یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھا. پھر حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، چونکہ وہ بیوہ ہو گئی تھیں، ان کے شوہر کی جنگ احد میں وفات ہو گئی تھی، شہید ہو گئے تھے وہ. اس کے بعد اللہ کے رسول نے ان سے نکاح کیا، جس کی وجہ سے بعد میں جتنے بھی جو بیوہ خواتین تھیں مدینہ میں، بہت سارے صحابہ کرام نے ان سے نکاح کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں زینب بنت خزیمہ تھی، ان کے بھی ہسبینڈ جنگ احد کے بعد شہید ہو گئے تھے. ام سلمہ، ان کے بھی ہسبینڈ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، یا اسی کے زخم کی وجہ سے. اور زینب بنت جہش، جن سے آپ نے نکاح کیا، تو یہ ایک رسم کو ختم کرنے کے لیے تھا. پھر جویریہ بنت حارث، ان کو بھی آپ نے آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا، اور یہ اپنے قبیلے کے لیے بہت بابرکت ثابت ہوئی. ام حبیبہ، رملہ بنت ابی سفیان، ان کی وجہ سے ابو سفیان کی دشمنی ختم ہوئی. اور صفیہ بنت ہوئی، ان کی وجہ سے یہودیوں نے بھی، یا خاص طور سے جو بنو نذیر قبیلہ تھا، وہ آپ کے سامنے نہیں آیا. اور میمونہ بنت حارث، یہ کہ ان سے نکاح آپ نے عباس صدی اللہ عنہ کے بہت فورس کرنے پر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکمت تھی اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا تھا, اس لیے یہ نکاح الحمدللہ ہوا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ حکمت تھی. یہ بات بھی آپ اپنے پاس نوٹ کر کے رکھیں تاکہ ہمیشہ کے لیے آپ کو اس میں سہولت ہو. اب دیکھیں, پہلی بات تو ہمیں نظر آتی ہے کہ جب آپ نے نکاح کیا تو جو قبائلی دشمنیاں تھیں وہ رشتہ داری میں جب بدل گئیں تو وہ دشمنی باقی نہیں رہی. پھر خواتین کی تربیت, ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی تربیت کر سکتے تھے مردوں کی کرتے تھے, خواتین کے لیے بھی تو کوئی رول ماڈل چاہیے تھا نا, تو لہٰذا خواتین کے لیے رول ماڈل ثابت ہوئیں. اور پھر آپ دیکھنا, ان خواتین نے جتنی ازواج مطہرات تھی, یہ سب کی سب اللہ کے رسول کی وفات کے بعد کوئی 40 سال زندہ رہی, کوئی 50 سال زندہ رہی, تو ان کی تعلیم و تربیت سے کتنا لوگوں کو فائدہ ہوا ماشاء اللہ, اتنے سالوں تک کہ وہ اللہ کے رسول کی تعلیم کو عام کرتی رہیں. تیسری بات ہم دیکھتے ہیں جاہلی رسم کو توڑنے کے لیے, جیسے کہ متبنہ کی رسم کا خاتمہ ہوا. جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس رسم پر ضرب نہ لگاتے, کسی اور کے کرنے سے وہ بات نہیں ہو سکتی تھی. جو منہ بولے بیٹے کو وہ لوگ اس طرح سے سگے بیٹے کا درجہ دیتے تھے, تو جب آپ نے زینب بنت جحش سے نکاح کیا تو یہ منہ بولے بیٹے کی رسم کا خاتمہ ہوا, متبنہ کا خاتمہ ہوا. پھر ازدواجی زندگی کا عملی نمونہ پیش کرنا تھا, یعنی ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن لے کر آئے, تو قرآن ایک پریکٹیکل بک ہے, پریکٹیکلی کر کے دکھانا ہے. تو اللہ کے رسول نے سب سے پہلے عمل کر کے دکھایا, آپ کا اپنی بیویوں کے ساتھ رویہ کیسے, آپ نے زندگی گزاری بیویوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ آپ کیسے تھے, تو یہ سب ہمیں عملی نمونہ دکھانا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیویوں کے آپس کے تعلقات, کیسا ان کے اندر صبر تھا, کیسے ان کے اندر ایک دوسرے کے تعلق سے درگزر کی کیفیت تھی, صفت تھی. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں کہ جو ایک شخص کی اگر دو بیویاں ہوتی ہیں تو کبھی ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی ہیں, لیکن ازواج مطہرات چھوٹی موٹی بشری تقاضوں کی وجہ سے چھوٹی موٹی چیزیں ہوئیں ان کے اندر, لیکن وہ فوراً ایک دوسرے سے معافی مانگ لیتی تھی, ایک دوسرے کی کتنی خیر خواہ تھی, ایک دوسرے کا کتنا خیال رکھنے والی تھی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ خواتین کی بھی تربیت ضروری تھی, لہٰذا ان کے لیے مختلف عمر مختلف صلاحیتوں والی خواتین کی ضرورت تھی جو تربیت کر سکیں. تو ہر ام المومنین کے ہمیں ایک مختلف خصوصیت نظر آتی ہے ماشاء اللہ, ہے نا, آپ خود دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح سے تمام امہات المومنین نے اپنے اپنے طریقے سے امت کی خواتین کی اصلاح کی, تعلیم و تربیت کی. تو یہ تمام وجوہات تھیں کہ سب سے پہلے تو سمدھیانہ جن سے ہو جاتا ہے, یا سسرالی تعلقات جن سے ہو جاتے ہیں, جہاں بیٹی دی جاتی ہے تو عرب کے لوگ اس خاندان کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے, اور پھر وہ ایک دوسرے پر احسان کرتے تھے خاندانی رشتہ داری کی بنا پر. تو اس کا جو اثر ہوا ہوگا ہم سب دیکھتے ہیں جب اللہ کے رسول نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا, خالد بن ولید مسلمان ہو گئے, اور ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح کیا تو ابو سفیان اس طرح سے آپ کے سامنے دشمنی کے طور پر نہیں آئے, صفیہ رضی اللہ عنہ سے کیا تو بنو نذیر کا وہ معاملہ نہیں رہا دشمنی کا, تو اس طرح سے یہ اثر ہوا. پھر ایک ان گھڑ قوم کی تربیت کا معاملہ تھا, ان کا تزکیہ نفس, ان کی تربیت, ان کو تہذیب اور تمدن سکھانا تھا, اور معاشرے میں وہ خیر کو لانا تھا, ایک ایسی سوسائٹی تشکیل دینی تھی جو اسلامی بنیادوں پر ہو, جس میں مرد اور عورتوں کے اختلاط کی کوئی گنجائش نہ ہو, اور بتایا جا سکے کہ کیسے زندگی گزاری جاتی ہے. تعلیم و تربیت کی ضرورت تھی, اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ آپ مختلف عمر کی مختلف خاندان اور مختلف صلاحیتوں کی عورتوں کو چنیں, اور پھر آپ ان کی تعلیم و تربیت کریں, اور پھر وہ دوسروں کی تعلیم و تربیت کریں. یعنی ایک ایسا اسکول آپ نے سمجھے قائم کر دیا ازواج مطہرات کی وجہ سے کہ پھر وہ اسکول سال ہر سال چلتا رہا, یعنی ازواج مطہرات کی وجہ سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے. اب ازواج مطہرات کیا کرتی تھیں کہ جب بھی ان کے پاس کوئی خواتین آتی, ایون مرد حضرات بھی آتے, ان کی تعلیم و تربیت کرتی, ان کا تزکیہ کرتی, ان کو شریعت کے احکام بتاتی تھیں, ان کو اسلامی تہذیب اسلامی کلچر سے واقف کرواتی تھیں, ان کی سیرت بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتی تھیں. ان لوگوں کے پاس دیہاتی عورتیں بھی آتی, شہری عورتیں بھی آتی, ایجڈ بھی آتی تھیں اور کم عمر بھی آتی تھیں, تو ہر طرح کی عورتوں کی تربیت وہ کر سکیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو الحمدللہ وہ صلاحیتیں دیں کہ وہ عورتوں میں تبلیغ کا کام کریں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ امت کی خواتین کو یا امت کے لوگوں کو زیادہ تر جو باتیں معلوم ہوئی اللہ کے رسول کی زندگی کی، وہ تمام کا تمام صحرا کس کے سر جاتا ہے؟ امہات المومنین کے سر جاتا ہے. اور تمام امہات المومنین نے بہت لمبی عمر پائی اور پھر وہ امت کو سکھاتی رہیں. پھر تیسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی جاہلی رسم تھی یہ منہ بولے بیٹے کی وہاں پر، جو پشتہ پشت سے چلی آ رہی تھی اور اس کے ختم ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا بظاہر. تو یہ جو متبنہ کی جاہلی رسم تھی اس کو ختم کرنا ضروری تھا. یہ دستور کہا جاتا ہے کہ اہل عرب میں اس قدر جڑ پکڑ چکا تھا کہ اس کا مٹانا آسان نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے ہاتھوں یہ رسم کا خاتمہ کیا. زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، جن کی شادی زید بن حارثہ سے ہوئی تھی جو کہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، پھر انہوں نے ان کو طلاق دیا اور پھر اللہ کے رسول کا ان سے نکاح ہوا، اور وہ نکاح اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، آسمانوں پر نکاح ہوا اور یہ جاہلی رسم کا خاتمہ ہوا. تو سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے. پھر چوتھی بات ہم دیکھتے ہیں کہ تمام امہات المومنین نے اللہ کے رسول کے ساتھ بہترین طریقے سے زندگی گزاری، بہت ہی شریفانہ باعزت طریقے سے اور عمدہ انداز سے زندگی گزاری. صبر، قناعت، تواضع، خدمت، ازدواجی زندگی کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرتی رہیں. حالانکہ اللہ کے رسول کی زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی، دیکھیں کتنی تنگ دستی والی زندگی تھی، آسان کام نہیں تھا یہ ہینڈل کرنا کہ دو دو مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. اس کے باوجود بھی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی، لیکن بشری تقاضوں کی بنا پر ایک دفعہ انہوں نے شکایت کر بھی دی تو فوراً آیتیں نازل ہو گئیں. جو آیت تخیر نازل ہوئی تھی ہم سب جانتے ہیں، وہ اسی بنا پر نازل ہوئی تھی کہ جب ازواج مطہرات نے تقاضا کیا تھا کہ ہمارا کھانا خرچہ بڑھایا جائے، ہمارا غلہ بڑھایا جائے، تب اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت تخیر نازل فرما دی اور ازواج مطہرات نے اس کے بعد کبھی کوئی شکایت نہیں کی، کیونکہ انہوں نے آخرت کو ترجیح دی تھی. تو آپ دیکھیں ہمارے لیے ایسا اعلیٰ نمونہ کہیں اور مل سکتا ہے جیسے کہ ازواج مطہرات نے ہمارے لیے پیش کیا، کہ بے مثال، یعنی قربانی کی ایسی مثال ہمیں کہیں نظر نہیں آتی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری. امہات المومنین نے کتنی قربانیاں دی انہوں نے، اور کوئی چیز کا تقاضا کبھی نہیں کیا، اور کبھی ایک دفعہ کر بھی دیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرما دی، اور اس کے بعد انہوں نے کبھی نہیں کیا. یعنی کتنی بہترین ماشاءاللہ ان کی تربیت ہو گئی تھی اور انہوں نے آخرت کو ترجیح دی. تو ہمارے لیے ایک اعلیٰ مثال ہے یہ تمام ازواج مطہرات کہ صبر، قناعت، شکر گزاری، جس حال میں بھی شوہر رکھے اس حال میں خوش رہنا، شوہر کی جتنی آمدنی ہے اسی آمدنی میں قناعت سے گزارا کرنا، شکایتیں نہیں کرنا. تو ایسا اعلیٰ نمونہ ہمیں کہیں اور نہیں ملتا ازواج مطہرات سے بڑھ کر. تو یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے الحمدللہ. پھر جو آپس میں ان کے تعلقات تھے، یعنی تمام ازواج آپ کی بیویوں میں سے تھیں، اور ہمارے یہاں تو اس کے سوکن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، سوتن یا سوکن کا. تو آپ دیکھیں کہ کوئی ایسے واقعات ہمیں نہیں ملتے کہ ان کے آپس میں سے جھگڑے ہو رہے ہوں یا اس طرح کی باتیں، لڑائی جھگڑے نہیں. اگر ایک ہلکی پھلکی کوئی کبھی بات ہو بھی جاتی تھی تو فوراً وہ ایک دوسرے سے معافی مانگ لیتی تھی. اور کتنا حسن زن تھا. خود زینب بنت جہش کا جو جملہ ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگا تو انہوں نے کتنے بہترین طریقے سے ان کا دفاع کیا عائشہ رضی اللہ عنہ کا. ہم تو بہت ہی دور کی بات ہے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو کہ شوہر کی ایک بیوی دوسری بیوی پر اگر کوئی دو لوگ الزام لگا رہے ہیں تو پہلی بیوی ضرور اس کے خلاف بولے گی. ہم تو دوسروں تک کو نہیں بخشتے، اپنے اڑوس پڑوس والوں کو نہیں بخشتے. اگر ہمارے اڑوس پڑوس سے کوئی دیورانی جٹھانی کا واقعہ کوئی پتہ چلے تو ہم اس تک کو نہیں بخشتے ہیں، کہاں کے ہسبینڈ کی دوسری وائف. لیکن یہ ہمارے لیے مثالی نمونہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے والا بنائے کہ ہم کسی کے تعلق سے کوئی بدگمانی دل میں نہ رکھیں، کسی کے تعلق سے کوئی بری بات لوگوں کے سامنے نہ لائیں، اور اگر کسی کی کوئی ہمیں برائی پتہ بھی چلی ہے تو اس کو وہیں دفن کر دیں، ختم کر دیں، اس پر مٹی ڈال دیں. ہمیں کسی کو کسی کی برائی بتانے سے کیا فائدہ ملے گا بھلا بتائیے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہماری کمزوریوں پر پردہ ڈالے رکھے، اس لیے ہمیں دنیا میں لوگوں کی کمزوریوں پر پردہ ڈالے رکھنا ہوگا. تو ازواج مطہرات میں ہمیں یہ بہترین خوبی نظر آتی ہے کہ وہ آپس میں ان کے تعلقات بہترین طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ نبھاتی تھیں، درگزر سے کام لیتی تھیں، اور کبھی انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف اس طرح سے کوئی شکایت یا بدتمیزی نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور یہ اللہ سے راضی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام ازواج مطہرات کی سیرت سے سیکھنے والا بنائیں، ان کی زندگیوں کے جو روشن پہلو ہیں، جو ہمارے لیے روشنی کے مینار ہیں، جس طرح انہوں نے 40-40 اور 50-50 سال پوری علم کی تبلیغ میں اپنی زندگی لگا دی، اللہ کرے ہماری زندگیاں بھی اس طرح سے علم کے حصول اور علم کو پھیلانے میں گزر جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ روشن دیا بنا دے، وہ روشن کینڈل بنا دے جو کہ جس کی وجہ سے تمام اطراف روشن ہو جائے، علم کا، علم کی روشنی پھیلانے والا بنائے ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، جس طرح سے ازواج مطہرات میں علم کی روشنی پھیلائی، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ وہی روشنی کو پھیلانے والا بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔